تمام انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء بالخصوص منا کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے حجاج کرام اور دنیا کے مختلف مقامات پر مسلمان مظلومین کے جن کو حق کی آواز کے اٹھانے کے مقابلے میں شہید کیا جا رہا ہے, چاہے وہ فلسطین ہو, بحرین ہو, شام کے اندر, خداوند عالم ان سب کی روح کی اصال ثواب کے لیے بسر الحمد و تین بسر اخلاص. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد, نحن ندعو في دعاء الافتتاح في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأحلى وتذل بها النفاق وأحلى وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وارزقنا بها الكرامة الدنيا والآخرة. درود بجي محمد وعلى محمد. May Allah accept your azadari, especially for the martyrdom of Imam Sajjad alayhi salam, and give us the tawfiq to understand the seerah of our Aima alayhi salam, especially the seerah of Imam Sajjad alayhi salam, and will be able to act according to the seerah of these Aima alayhi salam, inshaAllah. As our routine, inshallah, first few minutes I will discuss the summary of what we have discussed in the last majlis, and then inshallah we will start the topic of today's topic, inshallah. Yesterday we were talking about the situation, the environment in which Imam Sajjad alayhi salam was spending his time, especially after the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam, from the 61st of Hijrah till 95 of Hijrah. So what was the situation? What was the political situation, social situation, intellectual understanding of the people of that time? And I gave some of the examples to understand these situations. The first of all, we discussed about the political situation of that time, and we said that the most important thing which Bani Umayyah did in the first few years after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam is they create an environment of fear in the society. And nobody can think that he can say anything against these oppressors, especially Bani Umayyah. So in 61th of Hijra, the event of Karbala took place. Then in 63, Waqi Harra took place. Then in 65, the Wahhabin were killed and martyred, all of them. And then, initially, the Mukhtar, revolution of Mukhtar was successful. But after that, he was killed by the hand of Mus'ab ibn Umair. So all these events create an environment of fear in the eyes of the people. And now nobody can say anything against these tyrants. In the same era, we discussed some of the ahadith from the Aima alayhi salam, especially Imam Sajjad alayhi salam. Please recite a salawat. Where he clearly mentioned that at that time, the followers of Ahl-e Bayt, the people who love Ahl-e Bayt, the people who can listen to the Ahl-e Bayt alayhi salam, were quite few. In one of the tradition, Imam alayhi salam clearly mentioned, it is a riwayah from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. When Imam say, irtadda nas ba'da al-Husayn illa thalathatan. So all the people were back out from Islam. No one was on the path of Islam, but just the three people. In this riwayah, Imam alayhi salam also mentioned the name of these people. And one of the riwayats, as we mentioned, that Imam alayhi salam, Imam Sajjad alayhi salam himself said that in Medina and Makkah, there were not more than 20 people who love us. I'm saying that Imam didn't say that who were the Shia of Ahl-e Bayt alayhi salam. Imam said, yuhibbuna, who just love us, who just listen to us. There were only 20 people who can do that, these type of things. Secondly, we discuss about the tyrants, the people, the Khalifa of Bani Umayyah of that time, the most powerful Khalifa, the most strongest Khalifa of that time was Abdul Malik ibn Marwan. And Abdul Malik ibn Marwan has the Khilafah, which is around 21 years. So Imam Sajjad has to face this Abdul Malik ibn Marwan. And as I said, that Mansur Dawaniki himself compared Abdul Malik ibn Marwan with Muawiyah and himself. So he said that there are three people who can, we can say that they are the Khalifa. They know the politics. They know how to deal with the people. And they were Muawiyah, Mansur Dawaniki himself, and Abdul Malik ibn Marwan. And Imam Sajjad has to face this tyrant and has to defend the Ahl-e Bayt alayhi salam, has to defend the tashayyu and has to continue this specific thing so that the tashayyu can pass on to Imam Muhammad Baqir alayhi salam. And the last thing we discussed was the cultural things which were happening at that time, especially in Makkah and Medina. I said to you that when you look at the different books of the history, if you look at Ansabul Ashraf, if you look at Tariq-e-Tabari, if you look at different books, if you look at Aghani, Abul Faraj Isfahani clearly mentioned a lot of events when the Khulafa and Sham and Kufa, when they want to spend their nights with, like what happened in nightclubs right now, they call the singers, they call the classical singers from Makkah and Medina. And one of the poets, when he died, it was the Black Day in Medina. It was announced officially Black Day in the Medina because that poet is died in Medina. So this was the cultural, political, intellectual situation of the time. And now, from today onwards, we will try to understand that what was the strategic goal of Imam Sajjad alayhi salam. And how he direct the tashayyu of that time, who was in the, it was the dark period of tashayyu towards the golden period of tashayyu, that was the period of Imam Sajjad, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, and Imam Jafar Sadiq alayhi salam. So inshallah, in today's lecture, we'll try to understand that thing. And I'm hopeful that what I'm trying to present today, maybe at first stage, it will be not easy for you to digest those things. But inshallah, with those ahadith from the Imam alayhi salam himself, and the events which took place in those 34 years of Imam Sajjad, we try to understand, and I will try to support that what I'm saying as a strategic goal of Imam Sajjad alayhi salam, is it so or no? Please recite a salawat.
Allahumma salli ala Muhammad
wa ali Muhammad. Sun 61 Hijri mein waqiye Karbala ke guzarne ke baad, اوسط 95 ہجری میں جب میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں میں، تاریخ کا یہ سخت ترین دور امام سجاد کے پاس آتا ہے. امام سجاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تشیع کو، کہ جو کربلا کے بعد اس سکوت کا شکار ہو چکی ہے، پورے معاشرے کے اوپر خوف، روب، دبدبا طاری ہو چکا ہے، کوئی بنی امیہ کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اس موقع پر تشیع کا یہ علم میرے مولا امام سجاد کے ہاتھوں میں آتا ہے. تمام آئمہ کا اسٹریٹجک گول، تمام آئمہ کا ہدف، کہ جو خدا وند عالم نے انبیاء کے ہدف میں خود قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور سرنامہ کلام میں، میں فقط و فقط تائید کے طور پر اس بات کو پیش کر رہا ہوں، سرنامہ کلام میں دعائے افتتاح کا جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں میں اور آپ ماہ رمضان کی ہر رات میں خدا سے کیا دعا طلب کرتے ہیں؟ اللہم انا نرغب الیک، ساتھ پڑھیں ساتھ، نرغب الیک فی دولت کریم. دولت کو اگر میں اردو میں ترجمہ کروں، اس کا مطلب ہوتا ہے حکومت. ہم خداوند عالم سے دعا یہ کریں کہ اے پروردگار، ہم ایک ایسی حکومت کی تجھ سے تمنا کر رہے ہیں، تجھ سے آرزو کرتے ہیں. انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، ایک پاک و پاکیزہ، کریم، عزت مند دولت کی تجھ سے تمنا کریں. اس دولت میں ہوگا کیا؟ تعز بہ الاسلام واحلا وتذل بہ النفاق واحلا. جن کو واقعی معنوں میں عزیز ہونا تھا، وہ اس دولت کے اندر، اس حکومت کے اندر، اس گورنمنٹ کے اندر عزیز ہوں گے، اور جن کا حق تھا کہ وہ ذلیل ہوں، وہ حقیقی معنوں میں اس حکومت کے اندر، اس دولت کے اندر، اس گورنمنٹ کے اندر ذلیل ہوں گے. اور اس کے بعد میں اور آپ خدا سے دعا کرتے ہیں. فقط یہ دعا نہیں کرتے کہ جب یہ حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم بیٹھ کے آرام سے عیاشی کریں گے، وہاں پر جو ہے وہ اکنامک عیاشی ہوگی اور ہم سب بیٹھ کے جو ہے وہ صرف مزے کریں گے. نہیں، خدا کی بارگاہ میں اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ اے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا اس حکومت میں جو دعات ہوں گے، جو دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے تیرے دین حق کی طرف، اس حکومت کی طرف، اس کی طرف لانے والے بنیں گے، تمام لوگوں کو آمادہ کریں گے اس حکومت کی آمادگی کے لیے، اس حکومت کو اسٹرانگ بنانے کے لیے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، حکومت کے بارے میں کیونکہ بہت واضح ہمارے ذہنوں کے اندر دعاؤں کی صورت میں، خیالات کی صورت میں موجود ہے، لہذا قابل بحث نہیں، ہم سب اس بات کو قبول کرتے ہیں. آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اتھارٹی آتی ہے، مکے کے وہ سخت دن گزرتے ہیں، اس کے بعد میرا رسول پہلا کام جو مدینے میں انٹر ہونے کے بعد کرتا ہے، وہ ایک حکومت اسلامی کی بنیاد قائم کرتا ہے. ایک حکومت اسلامی کو بنیاد رکھی جاتی ہے اس مقام پر. لیکن 10 سال بعد، رسول کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد، سقیفہ کے اندر ایک ایسا پلان تیار کیا گیا جس میں اس حکومت اسلامی کو اپنے صحیح مشن سے ہٹا دیا گیا، اس اہداف سے جس کو اس کو قائم کرنا تھا، جس کے لیے یہ حکومت عادلانہ نظام الہی قائم ہوا تھا، اس کو اس روش سے، اس ڈگر سے، اس پاس سے ڈائیورٹ کر دیا گیا، اس کو کہیں اور سمت میں لے کے جایا گیا. امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے، ان تین ائمہ علیہ السلام نے دوبارہ سے کوشش کی کہ امت کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ امت کسی اور سمت میں جا رہی ہے، وہ لوگ کہ جو حقیقی معنوں میں حق نہیں رکھتے امت اسلامی پر حکومت کرنے کی، وہ لوگ اس وقت جو ہے وہ حاکم ہیں. لیکن جب یہ سلسلہ ائمہ علیہ السلام اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے، اس کو اجرا نہیں کر پائے، تو واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے اور امام حسین کو وہ کٹھن مرحلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب امت ساتھ نہیں دیتی اور امام کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہوتا، تو امام اپنی تمام ہستی کے ساتھ میدان میں اتر جاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ مثلی لا یبایو مثلا. یہ یزید جو اس وقت خلیفۃ المسلمین کے نام سے، رسول کی خلافت کے نام سے رسول کے ممبر پر آ کر بیٹھا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں فرزند رسول اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اور چاہے اس کے لیے میری جان کی قربانی دینی پڑے مجھے، میری بچوں کی قربانی دینی پڑے مجھے، اور میری بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر ہونا پڑے، یہ ساری قربانیاں دی جائیں گی تاکہ خداوند عالم کے دین اور خداوند عالم کے نظام کو اس زمین پر نافذ کیا جائے. امام سجاد علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ میں نے یہ کہا کہ اسٹریٹجک گول تمام ائمہ کا یہی ہے کہ اس دنیا پر ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے، حکومت الہی کو قائم کیا جائے، ایک ایسی حکومت کو قائم کیا جائے کہ جس کے اندر مظلومین کا ساتھ دیا جائے، ظالموں کو نیست و نابود کیا جائے، ہر شخص کو اپنا حق ملے، ایک عادلانہ نظام قائم ہو. حکومت الہی کی خوبی یہ ہے، حکومت الہی کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پر جسم انسان، روح انسان اور عقل انسان کے مراتب اور کمال تک پہنچنے کے لیے تمام مقدمات کو فراہم کیا جاتا ہے. یہ اس حکومت اسلامی کا کام تھا، حکومت الہی کا کام تھا، اور امام سجاد کی ذمہ داری تھی کہ اس کام کو انجام دیا جائے. البتہ اس بات کو، اس نقطے کو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جب بھی میں اور آپ اس بات کا تعین کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس بات کو معین کرتا ہوں کہ امام کا اسٹریٹجک پلان یہ تھا کہ حکومت الہی کو قائم کیا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود امام زین العابدین کو اس حکومت کو قائم کرنا تھا. ہم جب سیرت معصومین کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سب سیرت معصومین کو دیکھ رہے ہیں، تو ان چند دنوں کے اندر اس بات کا احساس کر لیا کہ ایک امام جداگانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ 14 کے 14 معصوم ایک حقیقت کے 14 رخ ہیں کہ جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. پس امام سجاد نے اس کام کی بنیاد رکھی کہ اس حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے جن مقدمات کی ضرورت ہے، ان مقدمات کو میرے مولا کو فراہم کرنا تھا. یقیناً یہ ممکن نہیں تھا اس دور کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہ امام سجاد خود اس حکومت کو قائم کرتے، اس نظام الہی کو اس دنیا پر نافذ کرتے، لیکن امام سجاد کو وہ سارے مقدمات فراہم کرنے تھے جس کا مشاہدہ ہم اس چند دن، 2 دنوں کے اندر کرنے کی کوشش کریں کہ آیا امام سجاد اس کام میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کیسے انہوں نے اس کام کو انجام دیا کہ وہ سارے مقدمات فراہم کیے کہ جو ضروری تھے اس حکومت الہی کو قائم ہونے کے لیے. لہٰذا اگر میں تشبیہ کروں، اگرچہ یہ تشبیہ اور یہ تمثیل بہت دقیق نہیں ہے، لیکن شاید سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسان ہو. اس کے بعد جب میں ان مثالوں کو پیش کرنا شروع کروں گا سلولی اینڈ گریجولی، ان حدیث کو، امام کے ان ریئیکشنس کو، امام کے ان ایکشنس کو ہم دیکھنا شروع کریں گے، تو آپ کو اور زیادہ یہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہوگی. امام سجاد علیہ السلام کے اس 35 سالہ دور کو اگر میں اوائل اسلام سے تشبیہ کروں، تو در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے وہ 3 سال ہیں کہ جب رسول نے علل اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا، لیکن انڈر گراؤنڈ فقط و فقط اسلام کی تبلیغ، اسلام کا پیام، توحید کا پیام لوگوں تک دیا جا رہا تھا، ابھی کوئی اعلان برسر عام نہیں کیا جا رہا تھا. پس اس 35 سال کو اگر میں سمرائز کروں، اگر میں زف فارم میں لاؤں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 سالہ مکی زندگی کے ابتدائی سال، اور اگر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تو امام سجاد کی زندگی کے 35 سال ہیں کہ جس میں امام سجاد نے وہ سارے کام انجام دیے جو ایک حکومت اسلامی کا مقدمہ فراہم کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے باقی 10 سالوں کو اگر میں کمپیئر کرنا شروع کروں تو وہ شاید امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی کو میں اس سے کمپیئر کر سکتا ہوں. اب ہم ان 3 سالوں کو جو رسول کی زندگی میں تھا کہ جس کو میں نے کہا کہ اس کو اگر کھولا جائے, اس کو اگر باز کیا جائے, اس کو اگر ایکسپینڈ کیا جائے تو امام سجاد کی زندگی کے 35 سال بنتے ہیں. ان 35 سالوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے جو محبان اہل بیت ہیں, گرچہ ماڈرن ٹیکنالوجی آپ کو اور مجھے زپ کرنا بہت اچھی طریقے سے سکھا دیتی ہے, لیکن آپ اور میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے اس کا خلاصہ, اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں موجود ہے, اور جو کچھ بسم اللہ میں موجود ہے وہ بائے بسم اللہ کے نقطے میں موجود ہے, اور وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ایک بار درود بھیجے محمد وال محمد, صلی علی محمد وعلی محمد. تو اگر قرآن کو صورت انسانی میں دیکھنا ہو تو صورت علی کی طرف دیکھا جائے, اور اسی علی کو اگر کتابی صورت میں دیکھنا ہو تو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. آئیے امام سجاد کی زندگی کا مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں اور چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس اسٹریٹجک پلان کے اندر میرا مولا کس طریقے سے کامیاب ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے وہ مقدمات فراہم کیے کہ جس کے بعد امام محمد باقر امام جعفر صادق کو یہ موقع ملا کہ کھل کر اسلام کی تشیع کی امامت کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ امامت ولایت کس کا حق ہے اور کس کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس منصب پر فائز ہو, اور جنہوں نے یہ حق غصب کیا ہے وہ واقعی معنوں میں غاصب ہیں اور ان کو یہ حق نہیں بنتا, یہ فقط اور فقط خداوند عالم کو حق بنتا ہے کہ ولایت کا, اور کسی اور کو حق نہیں بنتا. لہذا جب خوارج نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ لا حکم الا للہ, میرے مولا کا جملہ کیا تھا؟ کلمۃ الحق. جملہ صحیح ہے, ایسا نہیں ہے کہ جملہ غلط ہے, جملہ صحیح ہے. ولایت کا حق فقط اور فقط خدا کو ہے, حکومت کا حق فقط اور فقط خدا کو ہے, لیکن یراد و بہل باطل, اسے جو ارادہ کر رہے ہیں وہ اسی خدا کے بنائے ہوئے ولی کے خلاف اس جملے کو استعمال کر رہے ہیں. خدا کا بنایا ہوا ولی ہے کہ جس کی حکومت کو جو ہے اس دنیا پر نافذ ہونا ہے, نہ ہی کہ وہ جملہ جو خوارج سے مراد لے رہے ہیں. آئیے امام سجاد کے پاس, امام سجاد کی اسٹریٹجی کیا تھی اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے, نظام الہی کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے 3 بنیادی عناصر کی ضرورت ہے. یہ فقط امام سجاد کے زمانے سے محدود نہیں ہے, یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 3 بنیادی عنصر ہیں نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے زمین پر, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی 3 کام انجام دیے. ائمہ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو اسٹریٹجک پلان بنایا تھا اس کے تحت انہوں نے یہی 3 کام انجام دیے. میں آپ اور ہر وہ شخص کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے لیے آمادگی کرنا چاہتا ہے اس کو بھی یہی 3 کام انجام دینے ہیں. وہ 3 کام کیا تھے؟ پہلے میں ان 3 کاموں کو ذکر کرتا ہوں, پھر امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ امام نے ان کاموں کو کیسے انجام دیا. عزیزان گرامی, پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے یا کسی بھی شخص کو کہ جو حکومت یا دنیا کے اوپر کوئی گورنمنٹ نافذ کرنا چاہتا ہے اس کو جو کام کرنا ہوتا ہے, وہ پہلا کام یہ ہے کہ فلسفہ ولایت کو, فلسفہ امامت کو, تھیوری آف امامت کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرے کہ امامت یعنی کیا, امامت کس کا نام ہے, امامت کس حقیقت کا نام ہے. ہم چند دعاؤں کا مشاہدہ کرنا شروع کریں گے. اگر موقع نہیں ملے, آپ خود جب بھی موقع ملے امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں اور ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں کہ جب میرے مولا نے, خاص طور پر میں ایک دعا کی طرف اشارہ کروں گا, اس کو موقع ملے جب بھی آپ کو موقع ملے اس دعا کی تلاوت ضرور کریں. میرے مولا نے روز جمعہ میں ایک دعا کی ہے کہ روز جمعہ یہ دعا کرو, اور اس موقع پر امامت جمعہ کے شرائط, کس کو حق بنتا ہے کہ امام جمعہ بنے, امام نے کچھ شرائط وہاں پہ ذکر کیے اور وہاں پہ فلسفہ امامت کو بتایا ہے اور ان تمام لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو حق کے امام کے مقابلے میں کھڑے سب کے سب جور اور ظلم کے ظالم ہیں, ان کا کوئی دین سے, خدا سے, توحید سے کوئی تعلق نہیں. بہت صراحت کے ساتھ میرے مولانا نے اعلان کیا اس بات کا. لیکن دعا کی فارم کے اندر. بس پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تھیوری آف امامت کو, فلسفہ امامت کو, فلسفہ ولایت کو بہت واضح طریقے سے آپ کو بیان کرنا ہوگا. دوسرا کام, جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امامت یہ حقیقت کا نام ہے, امامت اس ہستی کا نام ہے, امامت اس تھیوری کا نام ہے, سیکنڈ مرحلے پہ سوال آتا ہے کہ کون ہے وہ امام, وہ ہستی کون ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو امامت کے اندر ذکر کیے ہوئے تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے, اجرا کر سکے اس دنیا کے اوپر. وہاں پر آپ کے امام کی ہستی کو آپ کو واضح کرنا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ امام کون ہے. بس ایک کام کہ جو ایک کی پہلو کے چند رخ ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اوپر آپ کو امامت اور اس کا ایک حقیقی مصداق بتانا ہوتا ہے کہ امامت کیا اور اس دور کے اندر امامت کا جلوہ کون ہے. دوسرا کام جو حکومت کے اندر کیا جاتا ہے, جب بھی کوئی کسی ملک کے اندر ریولوشن آتا ہے اس کے بعد جو پہلا کام کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے قانون اساسی بنایا جاتا ہے, اس ملک کا, اس حکومت کا کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ اس حکومت کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ گورنمنٹ جو آئی ہے وہ کرنا کیا چاہتی ہے, کیا ہوگا اس گورنمنٹ کے اندر, کیا کام اجرا ہوں گے, اس کو کہا جاتا ہے آئیڈیالوجی, کیا کام ہے کہ جس گورنمنٹ کو کرنے ہیں. بس پہلا کام فلسفہ امامت کو روشن کرنا ہے, دوسرا کام وہ آئیڈیالوجی کہ جس کے اوپر آپ کو مجھے کام کرنا ہے کہ جو در حقیقت اس حکومت الہی کا کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ جو اس حکومت کو آ کر قائم کرنا ہے. اور تیسرا کام جو کیا جاتا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے کیا اپنی زندگی کے اندر, وہ ایک ایسے گروپ کو تشکیل دینا, وہ ایک ایسے افراد کو تشکیل دینا, وہ ایسے ادارے کو تشکیل دینا, ایسے انسٹیٹیوشن کو تشکیل دینا, ان افراد کو تشکیل دینا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس حکومت کو اجرا کر سکیں اور اس حکومت کو قائم کر سکیں اس زمین کے اوپر. بس اس کلوز گیدرنگ کو, اس تشیع کو, ان افراد کو تیار کرنا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ تین کام ہیں کہ جو ایک کسی شخص کو انجام دینے ہیں اس اسٹریٹجک گول تک پہنچنے کے لیے کہ جو تمام ائمہ کا, تمام اولیاء کا اور خداوند عالم کی طرف سے اس نظام پر خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو اس زمین پر قائم کرے. اب آئیے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں, خاص طور پر امام سجاد کی زندگی سے میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی, امام سجاد کے احادیث کا جب میں اور آپ مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو میں ان احادیث کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں. امام کی چند احادیث وہ ہیں کہ جو امام نے جنرل پبلک سے خطاب کیا, عوام سے خطاب کیا اور ان کو تذکر دیا کہ اے اسلام کے چاہنے والو, اے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تم اس وقت نہ توحید پہ عمل کر رہے ہو, نہ رسالت رسول پہ عمل کر رہے ہو, نہ ولایت اہل بیت پہ عمل کر رہے ہو, تم کسی بھی طرح سے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی, اور دعا کی سیرت صورت کے اندر میرے مولانا نے یہ کام بہت خوبصورت انداز میں کیا. دوسرا گروپ جس کو مولانا نے مخاطب قرار دیا وہ مولا کے کلوز افراد تھے کہ جو درحقیقت مولا کو گروپ تیار کرنا تھا کہ جو امام کے ساتھ ہیلپ کریں گے آئندہ ائمہ کی اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے. جب ان احادیث کا آپ مراجعہ کرتے ہیں, اس کا مطالعہ کریں گے, جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ دیکھیں گے ٹون امام کی چینج ہو جاتی ہے. وہ ٹون کہ جب امام نے عوام سے خطاب کیا, لوگوں سے خطاب کیا, ایک الگ انداز میں خطاب ہے. جب امام نے آ کر خواص سے خطاب کیا, جب اپنے ان افراد سے خطاب کیا جو امام کے چاہنے والے تھے, حقیقی معنوں میں شیعہ تھے, امام کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. ایک تیسرا گروپ جس کے ساتھ امام نے خطاب کیا وہ ان علماء کا ہے, وہ ان خواص کا ہے, وہ ان نام نہاد دینداروں کا ہے کہ جو دین کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں, دین کا ٹائٹل لیے ہوئے, جو میری طرح امامہ اور ابا پہنے ہوئے ہیں, لیکن جن کا کام یہ ہے کہ دین کے خلاف کام کریں, ولی خدا کے خلاف کام کریں اور خلیفہ ظالم کی زمین کو آمادہ کریں, ان کے لیے پرووائڈ کریں کہ یہ ظالم حکومت اپنی جگہ پر قائم رہے اور حق کا نظام قائم نہ ہو پائے. اس کے اندر سب سے زیادہ منافقانہ رول جو پلے کر سکتا ہے وہ علماء ہے کہ جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اور امام علیہ السلام نے صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ موقع ملا تو کل اس روایت کو پیش کروں گا, شاید بہت سخت روایت ہے, اس کا پڑھنا اس کا مطالعہ کرنا مجھ جیسے افراد کے لیے جن کے تن پر وہ لباس ہے کہ جس کے بارے میں خود امام ان کلمات کو ادا کر رہے ہیں, لیکن عام عوام کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہر وہ شخص کہ جو لباس سے علماء کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے لیکن حقیقی معنوں میں اگر اہل بیت علیہ السلام کی راہ اور راستے کو بیان نہیں کر رہا تو اہل بیت علیہ السلام کا اس سے کس طرح سے بڑھتا ہوئے آپ ہمیں ان جملات کا مشاہدہ کریں گے کہ جو میرے مولا نے ابن شہاب زہری کو کہے, عجیب و غریب ہے مولا کا یہ صحابی, ایک دیکھیے انسان کس قدر بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے, یہ امام کا صحابی تھا ابن شہاب زہری, جب امام کے صحابیوں کی لسٹ پڑھنا آپ شروع کرتے ہیں تو ٹاپ کے اوپر جس فرد کا نام آتا ہے یہ یہی ابن شہاب زہری ہے, لیکن جب یہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں جا کر اس کی کاسہ لیسی کرنا شروع کرتا ہے تب میرا مولا کس قدر سخت جملے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ جو ظالموں کی حکومت اس وقت قائم ہے یہ فقط اور فقط تجھ جیسے لوگوں کا قصور ہے, اگر تو ان کا ساتھ نہ دیتا تو ان کے بس میں نہیں تھا کہ یہ ظالم حکومت جو ہے وہ اسلام کے نام پر, خلیفت رسول کے نام پر, خلیفۃ اللہ کے نام پر جو ہے زمین پر قائم ہو, مگر یہ تجھ جیسے لوگ ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کچھ ایسی احادیث گھڑی کہ جب کل کی بحث کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ شخص تھا, کل کی ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو کہ مکہ کے اندر جب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم تھی بنو امیہ کے اگینسٹ میں حکومت قائم ہو چکی تھی, ان حکمرانوں نے عبداللہ ابن شہاب زہری کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی, کہا کہ اس وقت اگر لوگ مکہ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو مشکل پیش آ جائے گی, عبداللہ ابن زبیر اپنی تبلیغات کرے گا ان کے اوپر, ان پر اثر ہو جائے گا, وہ بنی امیہ کے خلاف ہو جائیں گے, تم کوئی حدیث بناؤ کہ جس کے ذریعے سے لوگ مکہ نہیں جائے کہیں اور جانا شروع کر دیں. اس بدبخت نے رسول خدا سے نسبت دے کے ایسی احادیث بنائی اور لوگوں سے کہا کہ نہیں مکہ جانے کے بجائے کسی اور مقامات پر میں ان حدیث کو ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن اس شخصیت کو استعمال کیا گیا لیکن اس کا مقام تھا لوگوں کے درمیان لہٰذا لوگ اس کی بات سن رہے تھے, اگر اس کا مقام نہیں ہوتا اس کا لوگ بات نہیں سنتے تو یقیناً بنی امیہ بھی ان کے پاس نہیں آتے, لیکن ان حضرات کو بنی امیہ نے یوز کیا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے, لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے جنہوں نے اپنی 35 سالہ زندگی تقیے میں بسر کی اور میرے مولا نے کسی موقع پر بنی امیہ کے حکمرانوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ میرا مولا کوئی بھی کام اس گورنمنٹ کے اگینسٹ میں کر رہا ہے, لیکن جب ابن شہاب زہری کا موقع آتا ہے تو مولا نے سارے تقیے سائڈ پہ چھوڑ دیے, کہا کہ تو وہ شخص ہے کہ جو ظلم و ستم کے اس دربار کو برپا کیے ہوئے, اگر تجھ جیسے لوگ ان کا ساتھ نہ دیں تو کبھی یہ حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہو پائے گی. اس کے علاوہ یہ میں نے وہ لوگ قائم بتایا آپ کو کہ وہ تصویریں تھیں جس کو میں ہم مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں کہ جو امام نے ان لوگوں پہ کام کرنا تھا, عوام پہ, خواص پہ, اور وہ لوگ کہ جو حکمرانوں کے کاسہ لیس ہیں, حکمرانوں کو سپورٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے مولا کے چند گفتگو اور ڈسکشنز ہیں ان تمام حکمرانوں سے, کس طرح سے مولا نے ڈیل کیا, مولا نے کس طرح سے ابن زیاد اور یزید سے ڈیل کیا, مولا نے کس طرح سے مسلم ابن عقبہ سے جب واقع حرہ میں اس نے حملہ کیا مدینہ پہ تو مولا نے کس طرح سے اس سے ڈیل کیا اور اپنے آپ کو سیف رکھا اور اہل بیت کے اس گھرانے کو, اہل بیت کے اس محور کو بچا کے رکھا تاکہ یہ محور بچا رہے, اگر یہ محور خدا نہ خواستہ اس پہ اٹیک ہوتا تو تشیع فنا ہو سکتی تھی, لہٰذا امام علیہ السلام نے اس محور کو بچا کے رکھا, کس طریقے سے مولا نے کام کو انجام دیا. پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کے سخت ترین دور کے اندر, 21 ایئرس کا یہ دور شاید آپ کے لیے عجیب و غریب بات ہوگی کہ اس دور کے اندر عبد الملک ابن مروان اتنا دقیق امام کو زیر نظر رکھا ہوا تھا, اس قدر جاسوس امام کے گھر کے اندر تک موجود تھے کہ ایک بار جب امام نے اپنی کنیز سے شادی کی, اس کو آزاد کرنے کے بعد میرے مولا نے شادی کی اس سے, عبد الملک نے لیٹر لکھ کے امام کو بتایا کہ میں خبردار ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے, یعنی امام کے گھر کے اندر تک اس نے جاسوس رکھے ہوئے تھے, اور بعض تاریخی شواہد کے مطابق میرا مولا عبد الملک ابن مروان نے مدینہ سے میرے مولا کو اسیر بنا کے, میرے مولا کے پیروں میں زنجیریں ڈال کے, میرے مولا کے گلے میں توک ڈال کے कि जो वाकई करबला में ऑथेंटिक हमें नहीं मालूम कि दकीकन ऐसा हुआ है तो नहीं होता, लेकिन इतना मालूम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने काम किया था और मौला को जंजीर और बेड़ियों के साथ शाम बुलाया फकत इस खदशे के साथ कि शायद इमाम सज्जाद इसकी हुकूमत के खिलाफ कोई काम अंजाम दे रहे हैं। बस इन्होंने इस कदर सख्त काम किया हुआ था और दूसरी तरफ मेरे मौला ने कितना दकीक प्लान किया हुआ था, कितना दकीक तकैया इख्तियार किया हुआ था कि वो सारे काम करने के बावजूद कोई एक मौका भी इनको प्रोवाइड नहीं किया कि वो मेरे मौला के अगेंस्ट में कोई स्टेप ले सकें। ये पूरी स्ट्रेटजी थी जो इमाम सज्जाद ने अंजाम दी। पहले स्टेप पे हम आते हैं और देखते हैं कि मौला ने लोगों के साथ, लोगों को तैयार करने के लिए, अवाम को तैयार करने के लिए, जनरल पब्लिक को तैयार करने के लिए क्या काम अंजाम दिया। दो रिवायतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फकत चंद कोटेशन आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन जो पहली रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस उन्वान से इस रिवायत को सुनना शुरू करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने, कल मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जो कल्चरल सिचुएशन उस वक्त मदीना और मक्का के अंदर मौजूद थी, पस तरीन फरहंगी वॉर बम्बार्टमेंट कर दी गई थी उन लोगों के ऊपर और उन लोगों को हकीकी मानों में इस्लाम से दूर कर दिया गया था। फकत इस्लाम का एक नाम था, सूरत थी, लेकिन हकीकी मानों में इस्लाम का कोई पयाम उनके पास मौजूद नहीं था। इन लोगों के दरमियान इस फिजा के अंदर आप सईफ सज्जादियों को पढ़ना शुरू करें और देखें कि मेरे मौला ने खुदा की ज़ात की याद किस तरह से इस माशरे में दोबारा से रिवाइव की। वो माशरा जो पस्ती का शिकार हो चुका था, वो माशरा जो खुदा को भूल चुका था, वो माशरा कि जिसके अंदर इलाही अकदा, इलाही वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं थी, उसमें मेरे मौला ने दुआओं का टूल इस्तेमाल किया और दोबारा से खुदा की याद को ज़िंदा करना शुरू किया और इन लोगों को एहसास दिलाना शुरू किया कि तुम खुदा के बंदे हो, तुम किन जालिम हुक्मरानों के हाथों में इस पस्ती का शिकार हुए हो। इन दुआओं की सूरत में मेरे मौला ने रिवाइव करना शुरू किया और साथ ही साथ माशरे में मौजूद चंद खराबियों की तरफ मौला इशारा करते जाते थे। बस ये जो रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताऊस यमानी की रिवायत, मेरे मौला को खाने काबा में एक हालत में देखता है और उस हालत को ये सहाबी नकल करता है। बस नकल के मुताबिक ताऊस यमानी खुद शिया नहीं है, खुद जो है वो अहले सुन्नत से इसका ताल्लुक है। इमाम को देखता है, इमाम की हालत को देखता है और मेरे, मुझे और आपके लिए जो नकल करता है कि मेरे मौला सैयदुस्साजिदीन किस तरह से अय्याम को बसर कर रहे हैं, किस तरह से दिनों को गुजार रहे हैं। इस हदीस के आखिर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पयाम है कि जो मेरे मौला ने दिया और उस ज़माने के लोगों की एक अहम तरीन बीमारी कि शायद वही बीमारी आज मुझे और आपको भी लाहक हो चुकी है, मैं और आप भी उस बीमारी का शिकार हैं। आइए उस तबीब के पास चलते हैं जिसने उस ज़माने में उस बीमारी को समझा और उसका इलाज ताऊस यमानी को बताया। मैं और आप भी पहले मरहले पे देखने की कोशिश करते हैं, आया मैं और आप इस बीमारी का शिकार हैं या नहीं है, और अगर ये आप एहसास करें कि शिकार हैं तो फिर देखिएगा कि मौला ने इस बीमारी को कैसे हल किया। कल मैंने दुआए अबू हमजा सोमाली के चंद जुमले आपके सामने पेश किए, शायद ये जुमले जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताऊस यमानी ने जिन जुमला को नकल किया है वो उससे ज़्यादा ज़रीफ़ है, वो उससे ज़्यादा लतीफ़ है कि मेरा मौला सैयदुस्साजिदीन, मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन किस तरह से खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर फरियाद कर रहा है। ताऊस यमानी ये कहता है रायतुहु, मैंने देखा सैयदुस्सज्जाद को किस हालत में देखा, यतूफ़ो मिनल इशाए इला सहर, खाने काबा का तवाफ कर रहा है मेरा मौला नमाज इशा के बाद से लेकर सुबह के तुलू होने तक। मेरा मौला तवाफ काबा में अपने मालिक के गिर्द, उस महवर, उस मरकज़ के गिर्द तवाफ किए जा रहा है। व यतअब्बदु, और इबादत के अंदर मसरूफ है। मेरे मौला की पूरी रात ताऊस नमानी देख रहा है अपनी आँखों से, इशा से लेकर सहर तक उसने देखा कि एक जवान ये सारे काम अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि वो कहता है कि फलम यरा अहदन रमे का समा बेतरफे, यहाँ तक कि मैंने देखा कि मेरा मौला आसमान की तरफ इस तरह से निगाह जमाए बैठा है कि नहीं मालूम किन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा है, और ये कहता हुआ नजर आता है काला इलाही गारत नुजूम समावातिक, ए मेरे परवरदिगार, ये इमाम सज्जाद के जुमले हैं जो ताऊस यमानी मेरे और आपके नकल कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, सितारे गुरूब हो चुके हैं, وحجمت العيون انامك, اور آنکھیں نیند کی گہری نیند میں سو چکی ہیں. وابوابک مفتحات للسائلین, لیکن میرے اے پروردگار تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے اب بھی کھلا ہوا ہے. جو تیری بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے تیرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. اب میرا مولا کہتا ہے جئتو کا, جب تیرا دروازہ کھلا ہے تو یہ ایک سائل تیری بارگاہ میں آیا ہے. کیا لے کر آیا ہے؟ لتغفر لی وترحمنی, اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر. عزیزان گرامی, میرے مولا کے یہ جملے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے تھے. نہیں عزیزان گرامی, میرے مولا جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب خدا عظیم کے سامنے یہ بندے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو فقیر محض ہونے کا احساس کرتے ہیں, اور خدا کی بارگاہ میں ان الفاظ سے پکارتے ہیں خدا کو. یقیناً ہمارے لیے درس ہے, یقیناً ہمارے لیے درس ہے, کیونکہ جب ہمارے آقا اور مولا سید الساجدین اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں گڑ گرا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو مگر کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کون سا خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ مگر ہم نے اور آپ نے خدا سے کیا تعہد کیا ہوا ہے؟ میرا اور آپ کا کیا کووننٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم سکون سے اپنی راتیں بسر کر رہے ہیں؟ اور میرا مولا کہتا ہے کہ وَتُرِيَنِي وَجْهَ جَدِّي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ فِي أَرْضَاتِ الْقِيَامَةِ, جب میں اپنے جد رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں, خدا سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اور خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت میں پیش ہوں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا ان کی بارگاہ میں. ثم بقا, پھر میرا مولا گریا کرتا ہے, وقال وعزتک وجلالک, خداوند عالم کی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے میرا مولا کہتا ہے ما اردت بمعصیتی مخالفت, اے میرے پروردگار اگر میں نے کبھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس وجہ سے سرزد نہیں ہوا کہ میں تیری مخالفت کرنا چاہتا تھا, میں تیرے اگینسٹ میں کوئی کام کرنا چاہتا تھا. ما عصیتک اذ عصیتک, جب میں تیری نافرمانی کی تب بھی میں تیری نافرمانی نہیں کی. میرا مولا ایک ایک کر کے ان باتوں کو ذکر کرتا جاتا ہے, اس کے بعد میرا مولا فقط علت بتاتا ہے کہ کیوں مجھ سے گناہ سرزد ہوا. ولکن ثولت لی نفسی, میرے نفس نے مجھے دھوکہ دے دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ پشیمان بندہ اب تیری بارگاہ میں آیا ہے. وعانی علی ذلک سترک, لیکن تو نے بھی میرے گناہوں کو چھپا کر مجھ پر مہربانی کی کیونکہ تو نے میرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا. شاید میرا مولا دعا ابو حمزہ میں فرماتا ہے کہ اگر میرے یہ گناہوں کا علم میرے ماں باپ کو, میرے رشتہ داروں کو, میرے دوستوں کو ہو جاتا تو میں گناہوں کا انجام نہیں دیتا, لیکن جب مجھے معلوم ہے کہ میں تیرے محضر میں ہوں پھر بھی میں گناہ انجام دے رہا ہوں. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اب کون ہے کہ جو مجھے تیرے عذاب سے بچا سکتا ہے. فواسعتا غدن من الوقوف بین یدیک, میں شرمندہ ہوں, مجھے افسوس ہے کہ جب مجھے تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا. جس دن کہا یہ جائے گا, جس دن اعلان یہ کیا جائے گا, جس دن فرشتے یہ اعلان کریں گے, اذا قیل للمخفین جوزو, جو لوگ جن کے کندھے گناہوں کے بوجھ پہ تلے نہیں ہوں گے ان کو کہا جائے گا جاؤ سیرو, سیر کرو, جاؤ جنت کی طرف جائے, وہ عیش کرو. لیکن جو لوگ للمستقلین حتو, جو لوگ گناہوں کا بوجھ لے کر اپنے کندھوں پر آئیں گے وہ پورے سراج سے نیچے کی طرف گر رہے ہوں گے. میرا مولا کہتا ہے مال مخففین عجوز ہو ام مال مستقلی, میرا مولا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں میرا تعلق کن کے ساتھ ہے, آیا گناہوں کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے یا تیری اطاعت لے کر میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. احق تو ویلی تال عمری کثر تو خطایا, جتنی میری عمر طولانی ہوتی جاتی ہے میرے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میرا مولا گریا کرتا جاتا ہے, طاؤس نعمانی یہ کہتا ہے, ان جملوں کو میں نہیں پڑھا, آخر میں طاؤس نعمانی یہ کہتا ہے, ایک جملہ طاؤس نعمانی کہتے ہیں کہ فدناؤ تو من ہو, اس سے پہلے طاؤس نعمانی کہتے ہیں ثم خر الى الارض, یہاں تک کہ میرا مولا خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑتا ہوا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سجدے میں گر جاتا ہے. طاؤس نعمانی کہتے ہیں کہ جب میرا مولا سجدے میں گر گیا دناؤ تو من ہو, میں میرے مولا کے قریب ہوتا ہوں, مولا کے سر کو اپنے پیروں پر رکھا میں نے, مولا کی آواز یہ گونجی یہاں تک کہ میرے آنکھوں سے گریا جاری ہونا شروع ہوا اور میرے آنسو مولا کے گالوں پر گرتے ہیں. جیسے ہی میرے آنسو مولا کے گال پر گرتے ہیں مولا کی آنکھ کھلتی ہے اور مولا ایک سوال کرتے ہیں, کالا منزل الذی اشغلنی, کس نے مجھے اپنے خدا سے ہم کلام ہونے سے روک دیا, کون ہے کہ جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حائل ہو گیا ہے. ताऊस एमानी कहते हैं फकुल तो अना ताऊस, बोला ताऊस हूँ आपका साहबी, आपका चाहने वाला, आपका मानने वाला, ये अपना रसूल अल्लाह। ताऊस कहते हैं जो मेरा और आपका भी सवाल होगा शायद मेरे मौला से, मा हादल जजा उल फदा, मौला ये कितना गिरिया, इस कदर गिरिया, इस कदर इस्तगफार, इस कदर आंसू। वकाल हैहात हैहात या ताऊस। लेकिन इसके बाद का ताऊस का जुमला जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ताऊस कहता है कि नानो नहनु यजुमना ननफाल हादा, मौला हमें ये काम करना चाहिए, हमें इस तरह से गिरिया करना चाहिए, हम आराम से सुकून से रातों को अपने बिस्तर में बैठे और आप ये गिरिया कर रहे हैं। नाहनु आसून जाफून, हम है कि जो गुनाहगार है, जबकि मेरा मौला वो कहते हैं अबू का हुसैन, उम्म का फातिमा, जद्दू का रसूलुल्लाह, कह रहे कि आपके तो मादर जनाब सैयदा, आपके जद रसूलुल्लाह, आपके बाबा हुसैन, आपको क्या फिक्र है, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं। मैं जो जुमला कहना चाह रहा था, जिस जुमले की इस रिवायत को पढ़ा, ये जुमला था, ताऊस यमानी के जहन के अंदर ये तसव्वुर था कि इमाम को किस बात का फिक्र है, इमाम के बाबा इमाम हुसैन, इमाम के जद रसूलुल्लाह, इमाम की मादर जनाब सैयदा, इमाम को किस बात का गम है। इमाम का जुमला ये का हैहात हैहात ताऊस दा अन्ना हदीस अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप की बातें करना छोड़ दो मुझसे, क्यों छोड़ दो। खलक अल्लाहुल जन्नत लिमन अता, ए ताऊस खुदावंद आलम ने इस जन्नत को खल्क किया है उन लोगों के लिए नहीं कि जिनके माँ बाप कोई बड़े थे, जिनके माँ बाप जो है वो फला थे और फला थे, नहीं, उन लोगों के लिए खल्क किया जो उसकी इताअत करते हैं। ये रूल है, ये उसूल है खुदावंद आलम का और खुदावंद आलम के अहले बैत का, बाकी कोई रिश्ता मेरे और आपकी काम नहीं आने वाला है। मेरे मौला ने एक उसूल बताया कि मैं सैयद साजिदीन, मेरे सामने मेरे जद की बातें क्यों करता है। खुदावंद आलम ने इस जन्नत को खल्क किया, किसके लिए खल किया, उन लोगों के लिए खल किया कि जो उसकी इताअत करते हैं। वलौ काना अब्दन हबशिया, चाहे वो एक हबशी गुलाम ही क्यों ना, अगर खुदा का मुती है तो खुदा की रहमत से सरफराज है। और कहा कि खलक का नार लेमन आता, खुदावंद आलम ने जहन्नम को खल किया जो गुनाहगार है, जो खुदावंद आलम की मासियत करता है। वलौ काना करशिया, चाहे वो बनी हाशिम से हो, चाहे वो कुरैश से हो, चाहे वो मैं खुद ज़ैनुल आबिदीन, अगर मैंने खुदावंद आलम की मुखालिफत की तो खुदा की बारगाह में फ़र्क नहीं है कि ये हबशी गुलाम है या करशी आका है, इन दोनों को खुदा की निगाह में बराबर है। खुदा का मयार फकत ये है कि कौन उसका मुती है और कौन उसका नाफरमान है। फिर मेरा मौला कहता है मा समय तो कौल हो ताला, क्या तूने खुदा का ये कौल नहीं सुना। फ़ैदा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, कुरान की आयत तिलावत करते हैं कि जब सूर फूका जाएगा फला अंसाब बैनहुम यौमइज़, इस दिन कोई नसब काम नहीं आएगा। वो रिवायत जो खुद दुआ का जुमला भी है, खुद आयत इलाही है कि जिस दिन माँ अपने बेटे से भागेगी, भाई अपने भाई से भागेगा, ये रिश्ते सब के सब खत्म हो जाएंगे, सारे अंसाब टूट जाएंगे। मेरा मौला कहते हैं वला ये तसालुन, तुमसे ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, बल्कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, तुमने क्या किया, तुम क्या लाए हो खुदा की बारगाह के अंदर। वल्लाहि ला यनफाउका गदन इल्ला तक़दिमतुन तुक़द्दिमुहा मिन अमलिन सालिह, फकत एक चीज जो खुदा की बारगाह में काम आने वाली है वो क्या चीज है, अमल सालिह है, इसके अलावा कोई चीज मेरे और आपके काम नहीं आएगी। अजीजाने गिरामी, मेरा मौला सैयद सज्जाद दुआओं की सूरत में, दुआए अरफा की सूरत में, दुआए अबू हमजा की सूरत में, मुनाजात तायबीन की सूरत में और दीगर मुनाजात की सूरत में, इन दुआओं की सूरत में, इन अफ़ाल की सूरत में, इन एक्शंस की सूरत में मुझे आपको उस ज़माने के लोगों को याद दिला रहा है, तज़क्कुर दे रहा है, मौइज़ा दे रहा है कि ऐ लोगो किस सिमत जा रहे हो तुम। आज मेरे मौला का खिताब मुझसे और आपसे भी यही है कि मैं और आप किस सिमत जा रहे हैं, खुदा की याद कितनी हमारे दिलों के अंदर है, खुदा का जिक्र कितना हमारे दिलों के अंदर है। सैयद साजिदीन का ये अजीम तरीन ख़जाना जो सैफ़ सज्जादिया की सूरत में हमारे पास मौजूद है, ये रोज़े क़यामत हमसे शिकवा करेगा कि इस अजीम नेमत उज़्मा के साथ मैंने और आपने क्या किया, ये दुआएँ किस के लिए आई थी। मैं एक सुन्नी स्कॉलर का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहता है कि अगर ये सहीफ़ सज्जादिया के अंदर मौजूद दुआएं, इसकी अजमतों को जिक्र करता है कि इस आर्टिकल के अंदर सीरिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है सहीफ़ सज्जादिया के ऊपर, इसमें शख्स जाके सुन्नी जाके जिस तरीके से सईफ़े सज्जादिया के किस्से पढ़ता है, कसीदे पढ़ता है, इंसान शर्म के मारे अफसोस का शिकार होता है कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं, मैं और आपके जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं। बाज़ दफ़ा जब जुर्जी जीदान का आप किस्सा पढ़ना शुरू करते हैं, बाज़ अहले सुन्नत के किस्से पढ़ना शुरू करते हैं कि जो कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के नहजुल्लाह का एक खुतबा कहता है कि मैंने 200 मरतबा तिलावत की और हर मरतबा जब तिलावत की मैंने उसे नए मतालिब हासिल किए। ये बाबे मदीनतुल इल्म का घर है। इस दर से मैं और आप अगर हासिल नहीं करेंगे तो किस दर पे जाने वाले हैं, कहाँ से हम दीन को हासिल करने वाले हैं, किस मकाम और किस हस्ती से जो हमें इल्म मिलने वाला है। ये सईफ़ सज्जादिया, ये नहजुल बलागा, ये उसूल काफ़ी, ये कुरान, हमारे पास नेमतें हैं कि जिसका मुझे और आपको इसकी कदर कीमत का एहसास नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, इन दुआओं के ज़रिए से, इन हदीसों के ज़रिए से मेरे मौला ने जो अहम तरीन काम किया, उस मुर्दा उम्मत को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की। वो कि जो पस्तियों का शिकार हो चुके थे, वो कि जो इस बात का एहसास नहीं कर रहे थे कि उनके साथ किस कदर जुल्म व सितम किया जा रहा है, दुनिया के जालिम व जाबिरों ने इनको इन पस्ती पस्त चीज़ों में मुब्तला करके इस एहसास को उनसे सल्ब कर लिया था कि वो एहसास कर सकें कि हमें हम पर जुल्म किया जा रहा है। उनके जिस उनकी रूहें सुन हो चुकी थी, वो जुल्म का एहसास नहीं कर रहे थे। मेरे मौला ने उनको दोबारा से उन रूहों को बेदार करने की कोशिश की, उनको ज़िंदा करने की कोशिश की, इन दुआओं के ज़रिए से, इन कलमात के ज़रिए से, याद खुदा को याद दिला के। फ़कत ये ऐसा नहीं है कि मेरा मौला मदीने के घर के कोने पे बैठ के दुआएं कर रहा था जिसका कोई तासीर नहीं थी उस माशरे के ऊपर, नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, इस नूर के ज़रिए से वो चराग मेरा मौला जला रहा था कि जिसकी रोशनी फैलनी थी आहिस्ता आहिस्ता, जिसके ज़रिए से लोगों के दरमियान एक नई ज़िंदगी पैदा होना थी और ज़िंदा लोगों में काम किया जा सकता है, मुर्दा लोगों में काम नहीं किया जा सकता। या अशबा हर रिजाल बरा रिजाल, जब लोग मुर्दा हो जाएं, जब चलते फिरते जिस्मों के अंदर मुर्दा रूहें कायम हो जाएं, तो उन मुर्दा रूहों पे चाहे ज़ैनुल आबिदीन हो, चाहे अली इब्न अबी तालिब हो, उन पर काम नहीं किया जा सकता। पहले उन मुर्दों को जगाने की ज़रूरत है। जब ये रूहें जागती हैं तो ज़िंदा लोग हैं कि जो काम कर सकते हैं, जिंदा लोग हैं कि जो तब्दीली ला सकते हैं, जिंदा लोग हैं जिस बात का एहसास कर सकते हैं कि हम पर जुल्म किया जा रहा है, और फिर वो खुदा की राह में कयाम करते हैं और खुदा के इस दीन को, इस निज़ाम इलाही को इस दुनिया पर नाफिज होने की तगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन मुर्दा लोग ही काम अंजाम नहीं दे सकते। बस मेरे मौला ने इन दुआओं के ज़रिए से, इन कलमात के ज़रिए से ये ज़िंदगी देना शुरू की, मुझे और आपको हयात देना शुरू की। उस स्ट्रेटजिक प्लान को कि जो मेरे मौला ने अंजाम दिया, उसका अहम तरीन हिस्सा लोगों को ज़िंदा करना, लोगों को खुदा की तरफ माइल करना, और एक दर हकीकत एक नई हयात देना इस मुर्दा माशरे को, जिस कदर पस्त हो चुका था कि जो अपने हाथों से वली खुदा को इस फजी तरीके से, इस पस्त तरीके से शहीद करता है, जो इस कदर पस्त हो चुका था कि उसके सामने मदीना के अंदर वो अजीम जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया जाता है और किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होती है। इस पस माशरे को मेरे मौला ने ज़िंदा किया। और अज़ीज़ाने गिरामी, मैं और आप अज़ादारान इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद के चाहने वाले, अगर आप और मैं ज़िंदगी चाहते हैं, हयात चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदों की तरह रहना चाहते हैं, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मकतब मुझे और आपको वो हयात देगा। अभी मरसी में वो जुमला पढ़ा, बहुत खूबसूरत रुबाई थी, कहा कि ये किस्सा और दास्तान नहीं है, ये हकायक है कि जिसके ज़रिए से अपने किरदार की तब्दीली करनी है मुझे और आपको। ये दुआएं, ये पयाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो मुझे और आपको दिया जा रहा है कि इस सख्त तरीन घुटन के माहौल के अंदर मेरे मौला ने तकिये के साथ किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया और किस एहसन तरीके से इस किश्ती को किनार तक पहुँचाने की कोशिश की। खुदावंद आलम से इस दुआ के साथ कि हम सबको सही मानों में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद पेश मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, में पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ कि ये सीरत एक अमीक और बहुत ही वसी सीरत है, खास तौर पर इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की, और शायद मुझ जैसे अदना तालिब इल्म के बस की बात नहीं है कि इस सीरत को आपके सामने पेश करें। फकत तारीख के अंदर जिक्र होने वाले चंद कलमात को आपके सामने जिक्र किया जा रहा है ताकि पहले मरहले पे खुद इस बंदे के लिए तज़क्कुर का बायस हो और दूसरे मरहले पर इंशाअल्लाह आपके लिए भी तज़क्कुर का बायस हो कि किस तरीके से आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें राह अमल दिया है और हमें क्या काम अंजाम देने चाहिए। इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू के अंदर इस गुफ्तगू को जम करने की कोशिश करूंगा और फकत चंद मिसालें आपकी इमाम अलैहिस्सलाम की अहादीस की सूरत में पेश करने की कोशिश करूंगा कि इमाम ने वो क्लोज ग्रुप जो बनाने की कोशिश की उनके साथ क्या काम किया, उनको कैसे क्रिएट किया, उनके साथ क्या सिफात और कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की इमाम ने, और एक और जो इमाम अलैहिस्सलाम की डीलिंग थी उन उलमा के साथ, उन अफराद के साथ कि जो दीन के लिबादे में ज़ालिम हुकूमतों का साथ दे रहे थे, उनको इमाम अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया। इंशाल्लाह खुदावंद आलम ने तौफीक दी तो उन चंद रिवायत को आपके सामने पेश करूंगा और इस बहस को इंशाल्लाह उस पर इख्तिताम करेंगे। एक बार दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। करबला में आशूर के दिन जब हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब को शहीद कर दिया गया शिमर मल्लून ने यह ऐलान किया खयाम हुसैनी पर हमला किया जाए। जब तक हुसैन की सांसों में सांस थी ये पलीद जब खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो मेरे मौला ने अपनी पूरी तवानाई जमा करके इनको कहा या शी या ताला अबी सुफियान, ए अबी सुफियान के गुलामों और बंदो, अगर तुम दीन और आखिरत पे यकीन नहीं रखते तो फकत आजाद और हुर बन के दिखाओ। लेकिन जब इस हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया अब कोई नहीं था जो खयाम हुसैनी का दिफा करता, अब कोई नहीं था जो ज़ैनब के मकने की हिफाजत करता। एक के बाद एक खैमों को आग लगाई गई, बीबियां एक खैमे से निकलकर दूसरे खैमे की तरफ जाती थी। मुझे नहीं मालूम जनाब ज़ैनब को इमाम हुसैन ने क्या तवानाई अता की थी। मेरे मौला सज्जाद के जो बीमार थे उनको लेकर उनकी हिफाजत अपने इमाम की हिफाजत करती हुई ये बीबी उनको बचाती जा रही थी। जनाब फातिमा बिनते हुसैन से रिवायत का जुमला है, मैंने जब भी ये रिवायत पढ़ी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। रिवायत ये है कि बीबी फातिमा ये कहती है कि मैं खेमों से बाहर जब निकली एक शकी आगे बढ़ता है, मेरे पैरों से पायल छीनने की कोशिश करता है। बीबी कहती है कि मैंने देखा कि इसकी आंखों से आंसू जारी है, मैंने पूछा कि तू जब ये जुल्म कर रहा है तो रोता क्यों है, काले रसूल हो रसूल की औलाद हो मुझे शर्म महसूस होती है कि आप पर जुल्म सितम कर रहा हूं। बीबी कहती है कि फिर जुल्म क्यों करता है जालिम जब तुझे एहसास है कि रसूल की बेटी है ये, कहा अगर मैं ये काम नहीं करूंगा कोई और काम कर देगा। खुदा बंदे आलम हम सबको हुब्बे दुनिया से बचाए कि जब इंसान को इतना बस कर देती है कि फकत एक पायल के लिए इंसान औलादे रसूल पर जुल्म करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जब मेरे मौला सैयद सज्जाद को यहां से लेकर कूफा के बाजार में ले जाया गया, बहुत सख्त قیام تھے میرے مولا کے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کوفہ کے دربار میں آنا آسان بات نہیں تھی. میں کہوں گا مولا جب مسلم آئے تھے تو سلطن کر ابن زیاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. میں کہوں گا جب مختار آئے تھے تو اس طرح سے آئے تھے. مولا آپ کیوں گردن جھکا کے ابن زیاد اور یزید کے دربار میں آ رہے ہو؟ کہا میرے ساتھ زینب ام کلثوم ہے, میرے ساتھ سکینہ و فاطمہ ہے. شام کا دربار میں ایک موقع ایسا آیا جب مولا نے دیکھا کہ منبر رسول پر ایک شخص جا کر حسین اور علی ابن ابی طالب کو لعن کر رہا ہے. میرا مولا کہتا ہے اے منبر پر چڑھنے والے, تو نے خدا کی غضب کو اپنے لیے فراہم کر لیا. اس کے بعد یزید کو خطاب کر کے کہا یزید اگر تو اجازت دے تو اس لکڑی کے ٹکڑوں پر میں جا کے تمہیں بتاؤں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یزید نے اجازت دی. میرے مولا نے خطبہ شروع کیا, انا ابن منا, انا ابن مکہ, انا ابن زمزم. کوفے کے لوگ سنتے جا رہے تھے, حیرت کا شکار ہوئے جا رہے تھے. یزید نے جب دیکھا تو اعلان کیا جاؤ اذان دے دو. ارے علی ابن حسین کو چپ کرا دیا جائے. اذان کی آواز گونجی. میں کہوں گا مولا زین العابدین آپ کے کلام کو قطع کرنے کے لیے یزید نے اذان کا اعلان کیا. ارے کربلا میں حسین اپنا کلام لے کر جب اس ظالموں کی بارگاہ میں آئے, ان ملا نے اپنا تیر کمان میں ڈالا, کہا اکتا کلام حسین. ارے حسین کے کلام کو قطع کر دیا جائے. سے شوباتی میں کہوں گا اور ملا یہ 6 مہینے کے بچہ ہے, ایک شوباتی بھی کافی تھا یہاں تک کہ یہ بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ماتم حسین.